السلام علیکم. پاکستان میں سر شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن بدھ کو ملک کے 46ویں صدر کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے، جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی 4 سالہ مدت مکمل ہونے کے بعد وائٹ ہاؤس چھوڑ دیں گے. نئے صدر کے استقبال کے لیے وائٹ ہاؤس میں بھرپور تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی اہلکاروں کی اضافی نفری تعینات ہے. وائٹ ہاؤس کے کئی مقامات کو خاردار تاریں لگا کر بند بھی کر دیا گیا ہے. نومنتخب صدر کے حلف برداری کے لیے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں. نومنتخب صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کاملا ہیرس کیپیٹل کمپلیکس میں حلف لیں گے، جس کے اطراف بھی خاردار تاریں لگائی گئی ہیں. امریکہ میں کرونا وائرس کیسز میں اضافے کے باعث حلف برداری کی تقریب کو محدود رکھا گیا ہے اور بیشتر تقریبات ورچوئل ہوں گی. ملک کی تمام 50 ریاستوں میں نئے صدر کے استقبال کے لیے میوزیکل بینڈ اور مختلف گروپس اپنے فن کا مظاہرہ بھی کریں گے. سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری کے دوران کسی بھی حملے کے خدشے سے نمٹنے کے لیے احتیاطی تدابیر مکمل کر لی گئی ہیں، جبکہ وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی نے تقریب کی سیکیورٹی پر مامور نیشنل گارڈز کے 25,000 اہلکاروں کی اسکریننگ بھی مکمل کر لی ہے. قائم مقام وزیر دفاع کرسٹوفر ملر نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایسی کوئی خفیہ اطلاعات نہیں ہے کہ تقریب میں اندر سے کوئی حملہ ہو سکتا ہے. دوسری جانب صدر ٹرمپ نے اب تک انتخابات میں اپنی ناکامی تسلیم نہیں کی ہے، اور نہ ہی انہوں نے نو منتخب صدر جو بائیڈن کو مبارکباد دی ہے. تاہم ٹرمپ نے تسلیم کیا ہے کہ بدھ کو امریکہ کی نئی انتظامیہ اپنا کام سنبھالے گی. صدر ٹرمپ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ حلف برداری کی تقریب میں شرکت نہیں کریں گے، جبکہ نائب صدر مائک پینس اس تقریب میں شریک ہوں گے. اگر صدر ٹرمپ نو منتخب صدر کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت نہیں کرتے تو 160 سال کی تاریخ میں ایسا پہلی مرتبہ ہوگا. منتخب صدر جو بائیڈن اپنی انتظامیہ کے پہلے دن امیگریشن کا ایک بڑا بل سامنے لائیں گے، جو امریکہ میں غیر قانونی طور پر مقیم لگ بھگ 11 ملین لوگوں کو سٹیزن شپ کا ایک 8 سالہ راستہ فراہم کرے گا. یہ ٹرمپ انتظامیہ کی امیگریشن کی سخت پالیسیوں کا ایک بڑا خاتمہ ہے. امریکہ کی خارجہ پالیسی اور افغان امور کے ماہرین اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کی افغان پالیسی صدر ٹرمپ کی پالیسی سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہوگی، کیونکہ جو بائیڈن بھی افغانستان سے امریکی فورسز کے انقلاب کے حق میں ہیں، اور 20 جنوری کو عہدہ صدارت پر فائز ہونے کے بعد صدر بائیڈن کی کوشش ہوگی کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والا معاہدہ نہ صرف بحال رہے بلکہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں جاری بین الافغان مذاکرات کامیابی سے ہمکنار ہوں. دوسری طرف تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ جو بائیڈن کی انتظامیہ میں شاید کچھ عرصے کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ظلم خلیلزاد اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہیں. امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے معاہدے اور بین الافغان معاہدہ کرانے میں خلیلزاد کا کلیدی کردار رہا ہے، اور تمام علاقائی طاقتوں کے ساتھ خلیلزاد کے رابطے ہیں. اس لیے امریکہ کی افغان پالیسی میں تسلسل کے لیے شاید کچھ عرصے تک بائیڈن انتظامیہ میں بھی خلیلزاد امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت کے طور پر کام کرتے رہیں. پاکستان نے کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے برطانوی ویکسین ایسٹرا زینیکا اور چین کے نیشنل فارماسیوٹیکل گروپ سائنوفارم کے تیار کردہ ویکسین کے استعمال کی اجازت دے دی ہے. کابینہ کمیٹی برائے کورونا ویکسین خریداری کے رکن اور وفاقی وزیر فواد چودھری کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر سینوفارم ویکسین کی خوراکیں حاصل کی جائیں گی، جبکہ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے سربراہ اسد عمر کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کی ویکسین آنے میں وقت لگے گا. ویکسین اسپیشلسٹ کہتے ہیں کہ پاکستان میں منظور ہونے والی دونوں ویکسین کا ٹرائل پاکستان پر نہیں ہوا. چین کی ویکسین مارچ میں پاکستان آنے کا امکان ہے. پاکستان میں حزب اختلاف کے اتحاد پی ڈی ایم کی قیادت نے اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کیا ہے، اور الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ حکمراں جماعت تحریک انصاف کے خلاف ممنوع غیر ملکی فنڈنگ کے مقدمے کا جلد فیصلہ سنایا جائے. خبریں ختم ہوئیں.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں. امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن بدھ کے روز ملک کے 46ویں صدر کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے، جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی 4 سالہ مدت مکمل ہونے کے بعد وائٹ ہاؤس چھوڑ دیں گے. نئے صدر کے استقبال کے لیے وائٹ ہاؤس میں بھرپور تیاریاں کی جا رہی ہیں اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی اہلکاروں کی اضافی نفری تعینات ہے. وائٹ ہاؤس کے کئی مقامات کو خاردار تارے لگا کر بند بھی کر دیا گیا ہے. نو منتخب صدر کی حلف برداری کے لیے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں. نو منتخب صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کاملا ہیرس کیپیٹل کمپلیکس میں حلف اٹھائیں گے، جس کے اطراف میں بھی خاردار تاریں لگائی گئی ہیں. بائیڈن کی تقریب حلف برداری پریڈ کے لیے ملٹری اور میوزیکل بینڈ نے وائٹ ہاؤس کے سامنے ریہرسل بھی کی ہے. امریکہ میں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے باعث حلف برداری کی تقریب کو محدود رکھا گیا ہے اور بیشتر تقریبات ورچوئل ہوں گی. ملک کی تمام 50 ریاستوں میں نئے صدر کے استقبال کے لیے میوزیکل بینڈ اور مختلف گروپس اپنے فن کا مظاہرہ بھی کریں گے. مزید تفصیلات اسد نذیر کی رپورٹ میں.
سیکورٹی حکام کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری کے دوران کسی بھی حملے کے خدشے سے نمٹنے کے لیے احتیاطی تدابیر مکمل کر لی ہیں، جبکہ وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی نے تقریب کی سیکورٹی پر معمور نیشنل گارڈز کے 25,000 اہلکاروں کی اسکریننگ بھی مکمل کر لی ہے. قائم مقام وزیر دفاع کرسٹوفر ملر نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایسی کوئی خفیہ اطلاعات نہیں ہے کہ تقریب میں اندر سے کوئی حملہ ہو سکتا ہے. ان کے بقول دارالحکومت کی سیکیورٹی کے لیے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی. انہوں نے کہا کہ اہلکاروں کو واشنگٹن آنے سے قبل اضافی تربیت دی گئی تھی اور انہیں کہا گیا ہے کہ اگر وہ کوئی غیر معمولی چیز دیکھیں یا ایسا کچھ سنیں تو فوری طور پر اپنی اعلیٰ قیادت کو اس کے بارے میں مطلع کریں. بعض خفیہ رپورٹس میں کہا جا رہا تھا کہ جو بائیڈن کی حلف برداری کی تقریب پر حملہ ہو سکتا ہے یا مظاہرین بڑے پیمانے پر احتجاج کی تیاریاں کر رہے ہیں. سیکیورٹی خدشات کے باوجود جو بائیڈن نے اسی تاریخی مقام پر حلف لینے کا منصوبہ بنایا ہے جہاں امریکہ کے سابق صدور حلف لیتے رہے ہیں. جو بائیڈن کی کمیونیکیشن ڈائریکٹر نے اے بی سی نیوز کے پروگرام دس ویک میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارا منصوبہ ہے کہ جو بائیڈن 20 جنوری کو کیپیٹل کمپلیکس کے مغربی حصے میں منعقدہ تقریب کے دوران انجیل مقدس پر ہاتھ رکھ کر اپنے عہدے کا حلف لیں گے. انہوں نے کہا کہ جو بائیڈن کی ٹیم کو امریکہ کی سیکرٹ سروس اور دیگر اداروں پر مکمل اعتماد ہے جو حلف برداری کی تقریب کو محفوظ بنانے کے لیے گزشتہ 1 سال سے کام کر رہے ہیں. دوسری جانب صدر ٹرمپ نے اب تک انتخابات میں اپنی ناکامی تسلیم نہیں کی اور نہ ہی انہوں نے نو منتخب صدر جو بائیڈن کو مبارکباد دی ہے. تاہم صدر ٹرمپ نے تسلیم کیا ہے کہ بدھ کو امریکہ کی نئی انتظامیہ اپنا کام سنبھال لے گی. صدر ٹرمپ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ حلف برداری کی تقریب میں شرکت نہیں کریں گے، جبکہ نائب صدر مائک پینس اس تقریب میں شریک ہوں گے. امریکہ کی 160 سال کی تاریخ میں ایسا پہلی مرتبہ ہوگا جب موجودہ صدر نو منتخب صدر کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت نہیں کریں گے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
منتخب صدر جو بائیڈن اپنے انتظامیہ کے پہلے دن امیگریشن کا ایک بڑا بل سامنے لائیں گے جو امریکہ میں غیر قانونی طور پر مقیم لگ بھگ 11 ملین لوگوں کو سٹیزن شپ کا ایک 8 سالہ راستہ فراہم کرے گا. یہ ٹرمپ انتظامیہ کی امیگریشن پالیسیوں میں ایک بڑی تبدیلی ہے. یہ بل صدر ٹرمپ کی پابندیوں کے 4 سال کے بعد بائیڈن کے لیے ان کی انتخابی مہم کے ایک بڑے وعدے پر عمل کرنے کی راہ ہموار کرتا ہے، لیکن اس میں سرحد پر بڑھی ہوئی سیکیورٹی شامل نہیں جو کانگریس میں اس بل کی منظوری کو شک میں ڈالتا ہے. اسے بدھ کے روز بائیڈن کی حلف برداری کے بعد متعارف کرایا جائے گا. امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے قائم مقام چیف نے پیر کے روز کہا کہ ایف بی آئی امریکی فوج کے ان 25,000 سے زیادہ نیشنل گارڈ فوجیوں کی ویٹنگ میں مدد دے رہا ہے جنہیں نو منتخب صدر جو بائیڈن کی حلف برداری کی تقریب کے موقع پر سیکیورٹی کے خدشات کے پیش نظر امریکہ کے دارالحکومت کی حفاظت میں مدد کے لیے تعینات کیا جا رہا ہے. کیپیٹل ہل پر 6 جنوری کو مظاہرین کے حملے کے بعد امریکی دارالحکومت میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں، جن میں بیریئرز اور خاردار تاریں لگانے کے علاوہ ایک وسیع سیکیورٹی زون بنایا گیا ہے جہاں عام لوگوں کا داخلہ منع ہے۔ قائم مقام وزیر دفاع کرسٹوفر ملر نے پیر کے روز ایک بیان میں کہا کہ ویٹنگ کا یہ عمل سیکیورٹی کے وسیع انتظامات میں فوج کی جانب سے مدد میں معمول کی بات ہے، اگرچہ ہمیں ان سائڈر اٹیکس کی نشاندہی کی کوئی انٹیلیجنس معلومات نہیں ملی، تاہم ہم دارالحکومت کی سیکیورٹی کے لیے کوئی کمی نہیں رہنے دیں گے۔ امریکہ میں قانون نافذ کرنے والے ادارے ایک امریکی عدالت میں دائر مقدمے کے مطابق اس بات کی چھان بین کر رہے ہیں کہ آیا ایک خاتون نے امریکہ میں ہاؤس سپیکر نینسی پلوسی کے دفتر سے 6 جنوری کو کیپیٹل ہل پر حملے کے دوران ایک لیپ ٹاپ کمپیوٹر یا کوئی ہارڈ ڈرائیو اٹھائی اور پھر اسے روسی انٹیلیجنس کو فروخت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایف بی آئی کے ایک ایجنٹ اتوار کے شب ایک ایسے ایفیڈیوٹ میں اس کی تفصیل کا انکشاف کیا تھا جو ریلی جون ولیمز کے خلاف ایک فوجداری مقدمے کے بارے میں تھا۔ پنسلوانیا کی اس خاتون پر الزام ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر امریکی کانگریس کی عمارت میں داخل ہوئیں اور لوگوں کی پیلوسی کے دفتر تک رہنمائی کی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کی طرف سے کانگریس کے دفاتر سے الیکٹرانک ڈیوائسز کی چوری مسلسل تشویش کا باعث ہے۔ امریکہ کے قائم مقام اٹرنی مائیکل شیرون نے حملے کے بعد کہا کہ بعض اشیاء کی چوری سے بقول ان کے نیشنل سیکیورٹی ایکٹیویٹیز ممکنہ طور پر خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ امریکہ میں نو منتخب صدر جو بائیڈن کی ترجمان نے کہا ہے کہ جو بائیڈن کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ یورپ کے بیشتر حصے اور برازیل کا حال ہی میں سفر کرنے والے بیشتر لوگوں پر سفر کی پابندیوں میں فوری توسیع کریں گے، جبکہ صدر ٹرمپ نے ان پابندیوں کو 26 جنوری سے ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بائیڈن کووڈ 19 کی سفری پابندیوں میں توسیع کر دیں گے۔ صدر ٹرمپ نے پیر کے روز ان پابندیوں کو اٹھانے کے ایک آرڈر پر دستخط کیے جو انہوں نے گزشتہ سال کے شروع میں وبا کی وجہ سے عائد کی تھیں۔ دوسری جانب نو منتخب صدر کی ترجمان خاتون جین ساکی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ہماری میڈیکل ٹیم کی ہدایت پر انتظامیہ ان پابندیوں کو ختم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ ساکی نے مزید کہا کہ وبا کی صورتحال میں ابتری آ رہی ہے اور وائرس کی مزید قسمیں دنیا بھر میں سامنے آ رہی ہیں، چنانچہ یہ وقت سفر کی بین الاقوامی پابندیاں ہٹانے کا نہیں ہے۔ اور آئیے اب آپ کو سنواتے ہیں پاکستان اور بھارت سے ملنے والی رپورٹیں۔ امریکہ کی خارجہ پالیسی اور افغان امور کے ماہرین اور تجزیہ کار کہتے ہیں کہ امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کی افغان پالیسی صدر ٹرمپ کی پالیسی سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہوگی، کیونکہ جو بائیڈن بھی افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلا کے حق میں ہیں اور 20 جنوری کو عہدہ صدارت پر فائز ہونے کے بعد ان کی کوشش ہوگی کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والا معاہدہ نہ صرف بحال رہے بلکہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں جاری بین الافغان مذاکرات کامیابی سے ہمکنار ہوں۔ لیکن بعض تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ جو بائیڈن انتظامیہ اگرچہ افغانستان سے امریکی فوجوں کے مکمل انخلا کی پالیسی پر قائم رہے گی، لیکن ان کے خیال میں امریکہ کے نو منتخب صدر بائیڈن اگرچہ اس بات کا عندیہ دے چکے ہیں کہ انسداد دہشت گردی کے لیے کچھ فوج افغانستان میں رکھی جا سکتی ہے تاکہ القاعدہ جیسی شدت پسند تنظیمیں امریکہ کے لیے خطرہ نہ بن سکے۔ دوسری طرف تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ جو بائیڈن کی انتظامیہ میں شاید کچھ عرصے کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان زلمے خلیلزاد اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہیں۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے معاہدے اور بین الافغان معاہدہ طے کرانے میں خلیلزاد نے کلیدی کردار ادا کیا ہے اور تمام علاقائی طاقتوں کے ساتھ وہ رابطے میں بھی رہے ہیں، اسی لیے امریکہ کی افغان پالیسی میں تسلسل کے لیے شاید کچھ عرصے تک بائیڈن انتظامیہ میں خلیلزاد امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت کے طور پر کام کرتے رہیں گے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل رپورٹ کریں گے تھوڑی دیر میں۔ پاکستان نے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے برطانوی ویکسین ایسٹرازینیکا اور چین کے نیشنل فارماسیوٹیکل گروپ سائنو فارم کی تیار کردہ ویکسین کے استعمال کی اجازت دے دی ہے۔ کابینہ کمیٹی برائے کرونا ویکسین خریداری کے رکن اور وفاقی وزیر فواد چودھری کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر سائنو فارم ویکسین کی خوراکیں حاصل کی جائیں گی، جبکہ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے سربراہ اسد عمر کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی ویکسین آنے میں وقت لگے گا۔ ویکسین اسپیشلسٹ کہتے ہیں کہ پاکستان میں منظور ہونے والی دونوں ویکسین کا ٹرائل پاکستانیوں پر نہیں ہوا، چین کی ٹرائل ہونے والی ویکسین مارچ میں پاکستان آنے کا امکان ہے۔ اسلام آباد سے آصم علی رانا کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
پاکستان کی وزارت صحت کے ذیلی ادارے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان نے چین کی تیار کردہ کرونا ویکسین سائنو فارم اور برطانوی ویکسین ایسٹرازینیکا کے ایمرجنسی استعمال کی منظوری دے دی ہے۔ ترجمان ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کی جانب سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق چین کے نیشنل فارماسیوٹیکل گروپ سائنو فارم کی تیار کردہ ویکسین کے استعمال کی اجازت ٹریپ رجسٹریشن بورڈ کی جانب سے دی گئی، جبکہ اس سے قبل 15 جنوری کو ایسٹرازینیکا کے ہنگامی استعمال کی منظوری دی گئی تھی۔ ترجمان نے بتایا کہ دونوں ویکسینز کے معیار اور افادیت کا جائزہ لینے کے بعد کچھ شرائط کے تحت منظوری دے دی گئی ہے۔ کورونا ویکسین کی خریداری کے لیے وفاقی کابینہ کی طرف سے قائم کمیٹی کے رکن اور وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی وفاق چودھری کا کہنا ہے کہ پاکستان ویکسین بنانے والی مختلف کمپنیوں سے رابطے میں ہے. چین کی سائنوفارم کمپنی سے ایک معاہدے کے تحت ویکسین خریدی جائیں گی. انہوں نے کہا کہ اس کمپنی کی ویکسین پاکستان میں کلینکل ٹرائلز کا آخری مرحلہ فیز 3 مکمل کرنے والی ہیں. سب سے اہم چیز ویکسین کا مؤثر ہونا ہے. ہم مختلف ویکسین کے مؤثر ہونے بارے جائزہ لے رہے ہیں.
پاکستان کا پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بہت وائبرنٹ ہے, اور پاکستان کا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کو ہم یہ انکریج, ہم نے یہ اجازت بھی دی ہے اور انکریج بھی کیا ہے کہ اگر وہ اپنے تئیں چاہیں تو وہ بھی جو ہے وہ یہ ویکسینز لا سکتے ہیں.
نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے سربراہ اسد عمر کا کہنا ہے کہ رواں سال کی پہلی سماعی کے اندر نہ صرف کرونا وائرس کی ویکسین دستیاب ہوگی بلکہ پاکستان میں لگنا بھی شروع ہو جائے گی. پاکستان میں ٹرائل ہونے والی ویکسین کینسینو کے ٹرائل میں شامل ریسرچ کوآرڈینیٹر اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر محسن کہتے ہیں کہ ایسٹرازینکا اور سائنوفارم دونوں کا اب تک ایشین لوگوں پر ٹرائل نہیں ہوا. ایمرجنسی صورتحال کی وجہ سے ان دونوں ویکسین کی اجازت ڈراپ نے دی ہے.
وداؤٹ انڈیجنس پاپولیشن کی ریسرچ جو ہے نا, ایک ویکسین انہوں نے اوکے تو کر دی ہے اور وہ شاید فرنٹ لائن ورکرز کو اور کچھ لوگوں کو ہیلپ تو کرے, بٹ جو انڈیجنس پاپولیشن پہ ٹیسٹڈ ویکسین ہوتی ہے, جس سے اب ہماری کینسائنو ہے وہ 16,000 پیپل جو ہے اس میں ریکروٹ ہو چکے ہیں سو فار, اور اس کے ریزلٹس بھی پرومسنگ ہیں. تو اگر برانڈز کو ایک سائڈ پہ رکھ کے ان بائس سائنٹیفک بات کی جائے تو کوئی بھی ویکسین جب انڈیجنس پاپولیشن پہ ٹیسٹڈ ہوتی ہے تو وہ زیادہ سپرسیڈ کرتی ہے پرائیورٹی.
پاکستان میں کرونا وائرس کی ویکسین سب سے پہلے ہیلتھ کیئر ورکرز کو لگائی جائے گی, جس کے لیے رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے. چین اور پاکستان کے مشترکہ اشتراک سے بننے والی ویکسین کینسینو کی باقاعدہ ترسیل مارچ میں شروع ہونے کا امکان ہے. عاصم علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
پاکستان میں حزب اختلاف کے اتحاد پی ڈی ایم کی قیادت نے اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کیا ہے اور الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ حکمران جماعت تحریک انصاف کے خلاف ممنوع غیر ملکی فنڈنگ کے مقدمے کا جلد فیصلہ سنایا جائے. پی ڈی ایم کی قیادت ایک ایسے وقت پر یہ احتجاج کر رہی ہے جب ایک طویل التوا کے بعد پی ڈی آئی کے خلاف ممنوع فنڈنگ کے مقدمے کی الیکشن کمیشن میں سماعت کی جا رہی ہے. تحریک انصاف کے خلاف پارٹی فنڈنگ کا یہ مقدمہ 2014 سے الیکشن کمیشن میں زیر التوا ہے. پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان, مسلم لیگ نون کی مریم نواز, پیپلز پارٹی کے نیر حسین بخاری, محمود خان اچکزئی, امیر حیدر ہوتی, آفتاب شیر پاؤ, پروفیسر ساجد میر اور دیگر رہنماؤں نے اس احتجاجی جلسے سے خطاب کیا. یہ پہلا موقع ہے کہ حکومت نے پی ڈی ایم کو اسلام آباد کے ریڈ زون میں شاہراہ دستور پر احتجاج کی اجازت دی ہے, لیکن رکاوٹیں نہ ہونے کے باوجود بھی حزب اختلاف کارکنوں کی غیر معمولی تعداد کو جمع کرنے میں کامیاب دکھائی نہیں دی. حزب اختلاف کے رہنماؤں نے الیکشن کمیشن کو اپنے مطالبات تحریری صورت میں پیش کیے ہیں, جس میں پی ڈی آئی کے خلاف ممنوع پارٹی فنڈنگ کے مقدمے کا جلد فیصلہ کرنے پر زور دیا گیا ہے. قومی احتساب بیورو لاہور نے غیر قانونی پلاٹ الاٹمنٹ کیس میں عدالتی حکم پر سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جائیداد گرد کر کے رپورٹ احتساب عدالت میں جمع کرا دی ہے. احتساب عدالت لاہور کے جج اسد علی نے شمیر شکیل الرحمان اور نواز شریف سمیت دیگر کے خلاف غیر قانونی پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس کی سماعت کی. دوران سماعت نیب کے وکیل حارس قریشی نے عدالت کو بتایا کہ میر شکیل الرحمان نے اس وقت کے وزیر اعلی نواز شریف کے ساتھ مل کر لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں ایک ایک کنال کے 54 پلاٹ رعایت پر حاصل کیے تھے. ایک ہی علاقے میں پلاٹ حاصل کرنا ایگزمپشن پالیسی کی 1986 کے خلاف ورزی ہے. نیب کی جانب سے عدالت میں جمع کرائی گئی رپورٹ کے مطابق سابق وزیر اعظم نواز شریف 1649 کنال 46 مرلے اور 85 فٹ زرعی زمینوں اور ایک مرسیڈیز کار, ایک لینڈ کروزر جیپ اور دو ٹریکٹروں کے بھی مالک ہیں. نیب رپورٹ کے مطابق سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے حاصل کردہ روشنی میں نواز شریف محمد بخش ٹیکسٹائل ملز میں 5.82% اور اتحاد ٹیکسٹائل ملز میں 0.96% شیئرز کے مالک ہیں. اس طرح وہ حدیبیہ انجینئرنگ کمپنی میں 10.86% اور حدیبیہ پیپرز مل میں 3.59% شیئر ہولڈرز کے مالک ہیں. مذکورہ کیس میں میر شکیل الرحمان پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 28 جنوری 2021 کی تاریخ مقرر کی گئی ہے. مذکورہ کیس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف اس کیس کی پیروی نہیں کر رہے. پاکستان میں ان دنوں گیس کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے, جس کی وجہ سے ملک میں کئی بڑے صنعتی سیکٹرز کو گیس کی سپلائی معطل ہے, جبکہ گھریلو صارفین بھی گیس کے کم پریشر کا شکار ہیں. حزب اختلاف کی جماعتیں اور صنعتکاروں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے ایل این جی درآمد میں مبینہ تاخیر کے باعث بر وقت گیس فراہم نہیں ہو سکی, جبکہ اس کے ساتھ مہنگی ایل این جی سے ملکی خزانے پر بھی 100 ارب سے زائد کا بوجھ پڑا. تاہم دوسری جانب حکومت ان الزامات کو سیاسی قرار دیتے ہوئے رد کرتی ہے. ادھر ماہرین کے خیال میں ملک میں گیس سائنس کے شعبے میں اصلاحات ناگزیر ہیں. تفصیل جانتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں.
پاکستان میں گزشتہ کئی ہفتوں سے گیس کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے, جس کی وجہ سے صنعتی سیکٹرز کے بڑے حصے کو گیس کی فراہمی تعطل کا شکار ہے, اور اس وجہ سے کئی کارخانے اپنی ضرورت کے مطابق گیس کی مدد سے بجلی بنانے سے بھی قاصر ہیں. وہیں ان کی پیداواری صلاحیت بھی متاثر ہو رہی ہے, جس کا اثر برآمدی آرڈرز پر پڑنے کے خدشات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں. پاکستان میں ٹیکسٹائل کا شعبہ ایک اہم مقام رکھتا ہے. ٹیکسٹائل برآمدات کرنے کے شعبے سے وابستہ جے بی انڈسٹریز کے سربراہ جاوید بلوانی کا کہنا ہے کہ حکومت نے گیس کے نرخ بڑھانے کے عوض سردیوں میں گیس کی کمی کو پورا کرنے کا وعدہ کیا تھا, لیکن سردیاں بڑھنے کے ساتھ ایک بار پھر صنعتوں کو گیس کی فراہمی میں تعطل آ چکا ہے.
ہمارا اکتوبر نومبر بہت اچھا گیا, پھر دسمبر کے آخر میں کچھ 10-12 دن کے بعد یا 15 دن کے بعد پرابلم شروع ہوا, اور ابھی تک پرابلم چل رہا ہے. تقریباً مہینہ ہو گیا یا ایک مہینہ یا 10-20 دن ہو گئے ہوں گے, اور ابھی تک گیس کا پرابلم چل رہا ہے, پریشر کم ہو جاتا ہے.
صنعت کاروں کا کہنا ہے کہ نئے نوٹیفیکیشن کے تحت 13 جنوری سے ایکسپورٹ سیکٹر کو بھی پاور جنریشن کے لیے گیس کی فراہمی بند ہو گئی ہے, جس سے بحرانی کیفیت کا سامنا ہے. گیس کے بحران پر حکومت پر جہاں صنعت کار اور تاجر تنقید کر رہے ہیں, وہیں اپوزیشن بھی ایسے موقع پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لے رہی ہے اور اسے حکومت کی نااہلی سے تعبیر کیا جا رہا ہے. ادھر دوسری جانب حکام کا کہنا ہے کہ ملک میں گھریلو صارفین کی سردیوں میں گیس کی کھپت میں 2.5 گنا تک اضافہ ہو جاتا ہے, جبکہ گیس کی پیداوار میں بھی مسلسل تیزی سے کمی کا رجحان جاری ہے. ایسی صورتحال میں پاکستان گیس کی ضرورت کا 25-30% LNG کی درآمد کر کے پورا کر رہا ہے. وزیر اعظم کے خصوصی مشیر برائے پیٹرولیم ندیم بابر کا کہنا ہے کہ گیس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے LNG ٹرمینلز اپنی مکمل استعداد کے مطابق کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ گیس کی ضرورت کا پیک پیریڈ دسمبر کا آخری ہفتہ اور جنوری کے پہلے 15 روز ہوتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ لوڈ مینجمنٹ پالیسی جو کابینہ نے منظور کی تھی, اسی کے تحت ہی گیس فراہم کی جا رہی ہے. ندیم بابر کا کہنا ہے کہ پلان کے تحت CNG اور کیپٹیو گیس پاور پلانٹس کو گیس کی فراہمی میں کمی کی جا رہی ہے, تاہم جنوری کے آخر میں صورتحال بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. ادھر فائنینشل ایڈوائزر کمپنی کیپیٹل اسٹیک میں ہیڈ آف ریسرچ سمیع اللہ تارے کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں LNG کی طلب میں اضافے کی وجہ اس کی سپلائی میں کمی ہے. سمیع اللہ تارے کا کہنا ہے کہ پاکستان طویل المیاد معاہدوں کے بجائے LNG کے موقع پر خریداری کی پالیسی اس لیے اپناتا ہے کہ ہمارے ہاں طلب کا رجحان موسم سے جڑا ہوا ہے. ان کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے گیس سیکٹر میں فوری اصلاحات کی ضرورت ہے. ان کے خیال میں حکومت نے اس شعبے میں بہتری کے لیے کچھ اقدامات اور غیر مقبول فیصلے تو کیے, جو ٹھیک سمت کی جانب ایک قدم تھا.
پہلے آتے ہی انہوں نے جو ہے وہ کام کیا تھا کہ گیس کی پرائز ڈومیسٹک کسٹمر کے لیے بڑھائی تھی, جو کہ ان پاپولر تھا, لیکن اٹ واز اے سٹیپ ان دی رائٹ ڈائریکشن. کیونکہ جب تک جو ہے وہ ڈومیسٹک کسٹمر کو پرائز کی طرح سے, یعنی اس کو اکنامکس نہیں بنے گی, وہ کبھی ریسورسز سوئچ نہیں کرے گا.
ماہرین کے مطابق ملک میں گیس کی دریافت کے لیے حال ہی میں اٹھائے گئے اقدامات بہتر ہیں, جس سے مقامی پیداوار میں کسی حد تک اضافہ ہوگا, تاہم اس کے نتائج آنے میں 4-5 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
بھارتی حکومت کی جانب سے منظور کیے جانے والے متنازع زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کا احتجاج 56 دنوں سے جاری ہے. کسانوں اور حکومت کے درمیان 9 ادوار کی بات چیت ہو چکی ہیں, جن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اسی دوران ملک کے سرکردہ تحقیقاتی ادارے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی NIA کی جانب سے احتجاج میں شرکت کرنے والے درجنوں افراد کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں. یہ نوٹس امریکہ سے سرگرم مبینہ خالصتان حامی تنظیم سکھ فار جسٹس کے خلاف درج FIR کے سلسلے میں جاری ہوئے ہیں. کسانوں کا الزام ہے کہ حکومت ان کی تحریک کو ختم کرنے کے لیے NIA کے توسط سے کارروائی کری ہے. مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
NIA نے امریکہ, برطانیہ اور کناڈا میں مقیم بعض فکر رہنماؤں کے خلاف 15 دسمبر کو نئی دہلی میں FIR درج کی تھی. FIR میں کہا گیا ہے کہ حکومت کو ایسی اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ غیر قانونی تنظیم سکھ فار جسٹس اور دیگر علیحدگی پسند تنظیمیں حکومت کے خلاف عوام کو بغاوت پر اکسانے اور لاقانونیت پیدا کرنے کے مقصد سے کسانوں کے احتجاج میں شامل ہو گئی ہیں. NIA نے احتجاج میں سرگرم حصہ لینے والے لوک بھلائی انصاف ویلفیئر سوسائٹی کے صدر بلدیو سنگھ سرسا اور ایک فلم آرٹسٹ اور سماجی کارکن دیپ سندھو کے بھائی مندیپ سنگھ کو بھی نوٹس جاری کیا ہے. ان کے علاوہ متعدد پنجابی قلمکاروں, فنکاروں, صحافیوں اور سماجی کارکنوں کو بھی نوٹس جاری کیے گئے ہیں. کسان تنظیموں نے اس پر شدید احتجاج کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ حکومت تحریک میں شامل لوگوں کو ہراساں کر رہی ہے, وہ احتجاج کو ختم کرا دینا چاہتی ہے. کسانوں کے متحدہ محاذ سنجکت کسان مورچہ کے مطابق این آئی اے نے ان ٹرانسپورٹرز کو بھی نوٹس بھیجا ہے جو اپنی بسوں کے ذریعے کسانوں کو احتجاج میں پہنچا رہے ہیں. بعض کیبل چینل آپریٹرز کو بھی نوٹس بھیجے گئے ہیں. ان تمام لوگوں کو این آئی اے کے ہیڈ کوارٹرز پر پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے, جن میں سے بعض افراد این آئی اے کے سامنے پیش ہو چکے ہیں, لیکن کسان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وہ پیش نہیں ہوں گے. آل انڈیا کسان سبھا کے جنرل سیکرٹری اتل کمار انجان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ حکومت کسانوں کی تحریک کو بدنام کرنا چاہتی ہے.
سرکار اس آندولن کو بدنام کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں جھٹکا کھانے کے بعد یہ بدنام کرنے کے لیے کہ اس میں آتنکوادی آ گئے ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ خالستانی آ گئے ہیں, اس کے اندر دیش دوہی آ گئے ہیں, اس کے اندر ماؤوادی آ گئے ہیں. تو آپ آج تک کیا کر رہے تھے اگر دیش میں ماؤوادی تھے, اگر خالستانی تھے تو آپ کی سرکار کر کیا رہی تھی؟ یہ این آئی اے تب جاتی جاگتی ہے جب آندولن چالو ہونے لگتے ہیں.
انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت کچھ بھی کر لے مگر کسانوں کی یہ تحریک ختم نہیں ہوگی, یہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ قوانین واپس نہ ہو جائیں. آل انڈیا کسان مزدور سبھا کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر آشیش متل کہتے ہیں کہ حکومت سیاسی سازش کے تحت این آئی اے سے نوٹس بھجوا رہی ہے. انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بعض صحافی اور قلمکار این آئی اے کے سامنے پیش ہو چکے ہیں لیکن کسان پیش نہیں ہوں گے. ایک اور کسان رہنما منجیت سنگھ نے کہا کہ حکومت کسانوں کی تحریک کے آگے بے بس ہو چکی ہے, اس لیے وہ این آئی اے سے کارروائی کروا رہی ہے.
آج کمزور ہو گئے کسانوں کے اندولن کے آگے, وہ اپنی کمزوری دکھا رہے ہیں کہ ہم اس اندولن کو ہر ہم نے ہتھ کنڈا اپنا لیا, ہر شرارت کر لی, لیکن اس اندولن کو کمزور کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. تو آج جنہوں نے لنگر لگائے ہیں, جو ٹرانسپورٹ یہاں کسانوں کو لاتی لے جاتی ہے, آج جو لوگ غریب جو شہید جو ہو گئے ان کے پریواروں کو جو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو این آئی اے کے نوٹس بھیج رہے ہیں.
سینئر کانگریس رہنما راہل گاندھی نے کسانوں کے مسئلے پر نئی دہلی میں ایک نیوز کانفرنس کی اور کہا کہ اس مسئلے کا واحد حل یہ ہے کہ حکومت متنازعہ قوانین واپس لے لے. جبکہ سپریم کورٹ کی مقرر کردہ کمیٹی نے آج اپنی پہلی میٹنگ کی اور کسانوں سے اپیل کی کہ وہ اس سے بات کریں. یاد رہے کہ اس چار رکنی کمیٹی کے ایک رکن پہلے ہی کمیٹی سے الگ ہو چکے ہیں. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
بھارت میں جاری کسانوں کے اس تنازع کے بارے میں تازہ ترین پیش رفت آپ ہمارے ان بلٹنز میں سنتے ہیں جن میں آپ سرکاری اور مظاہرین دونوں کا موقف جانتے ہیں. اس سلسلے میں جو بھی تازہ ترین صورتحال سامنے آئے گی وہ آپ ہمارے انہی بلٹنز میں سنتے رہیے گا. اور اب پیش کرتے ہیں اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ. امریکہ کی خارجہ پالیسی اور افغان امور کے ماہرین اور تجزیہ کار کہتے ہیں کہ امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کی افغان پالیسی صدر ٹرمپ کی پالیسی سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہوگی, کیونکہ جو بائیڈن بھی افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلا کے حق میں ہے اور 20 جنوری کو عہدہ صدارت پر فائز ہونے کے بعد ان کی کوشش ہوگی کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والا معاہدہ نہ صرف بحال رہے بلکہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں جاری بین الافغان مذاکرات بھی کامیابی سے ہمکنار ہوں. اس صورتحال کے بارے میں تجزیہ کاروں کی رائے کیا ہے, آئیے آپ کو سنواتے ہیں محمد جلیل کی رپورٹ میں.
امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن ایک ایسے وقت بدھ کو امریکہ میں عہدہ صدارت پر فائز ہوں گے جب افغانستان میں امریکی فورسز کی تعداد گزشتہ سال فروری میں امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے تحت کم ہو کر 2500 ہو گئی ہے. تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ افغانستان سے امریکی فورسز کی انخلا کے بارے میں جو بائیڈن کی پالیسی صدر ٹرمپ کی پالیسی سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہوگی, لیکن بین الاقوامی امور کی تجزیہ کار ہما بکائی کا کہنا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کی افغان پالیسی میں غیر یقینی کا عنصر بہت کم ہوگا.
ہاں, میرا خیال ہے کہ کوئی میجر پالیسی یا پیراڈائم شفٹ نہیں آئے گا. آپریشنل ایشوز کیا ہے بائیڈن ڈیفینیٹلی ہینڈل کریں, لیکن اسی کو لے کے آگے چلیں گے کیونکہ اور کوئی وے فارورڈ یہاں ہے نہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ جو ایک ٹرمپ کی افغانستان میں پالیسی تھی اس پہ پھر بھی کنسنسس ہے, اس کی پھر بھی اونرشپ ہے, تحفظات ہیں, پولرائزیشن نہیں ہے. آپریشنل ایشوز کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے, پالیسی ایسے ہی چلے گی.
دوسری جانب افغان امور کے تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن خارجہ امور کا بہت وسیع تجربہ رکھتے ہیں.
کیونکہ جو بائیڈن پہلے نائب صدر رہے اوباما کے ساتھ, اور جو افغانستان کے حوالے سے پالیسی ہے اس کا ان کو علم ہے. ٹرمپ نے جو فیصلہ کیا اپنی فوج کو نکالنے کا, تو میرے اس کے اوپر اعتراضات بھی ہوئے
اور ٹرمپ اپنے فیصلے پر قائم رہے, بائیڈن جو ہیں وہ سوچ سمجھ کر فیصلے کریں گے.
رحیم اللہ کے بقول جو بائیڈن بھی افغانستان سے اپنی فورسز کو واپس بلانا چاہتے ہیں.
وہ خود اپنے انتخابی کمپین میں ان کے جو مشیر ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ بھی کم و بیش یہی پالیسی, یہی جو معاہدہ ہوا طالبان کے, وہ ساتھ اس پہ عمل درآمد کریں گے, اپنی فوج کو افغانستان سے نکالیں گے. لیکن ان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بننے والے ہیں جیک سلیوان, وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ افغانستان پھر سے دہشت گردوں کا مرکز بن جائے اور وہاں سے امریکہ یا اس کے اتحادیوں کو کوئی خطرہ درپیش ہو.
لیکن تجزیہ کار طاہر خان کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ بھی ان کے بقول اگرچہ افغانستان سے امریکی فورسز کے مکمل انخلا کی پالیسی پر قائم رہے, لیکن ان کے خیال میں نو مرتخب صدر جو بائیڈن اس بات کا انڈیا دے چکے ہیں کہ انسدادی دہشت گردی کے لیے کچھ فوج افغانستان میں رکھی جا سکتی ہے تاکہ القاعدہ جیسی شدت پسند تنظیمیں امریکہ کے لیے کوئی خطرہ نہ بن سکے.
دوسری بات کے جو بائیڈن انتظامیہ کے جو نامینیٹڈ نامزد جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے یا ان کے جو وزیر خارجہ ہے, تو ان کے جو بیانات سامنے آئے ہیں تو اس میں بھی انہوں نے پولیٹیکل سولوشن سفارتکاری کو انہوں نے انڈیا دیا ہے کہ اسی کو جاری رکھا جائے گا. تو اس طرح کی صرف جو بائیڈن کا ایک بیان میں نے سنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کچھ اسپیشل فورسز وہ افغانستان میں رکھیں تاکہ اگر کوئی خطرہ ہو دہشت گردی کا مستقبل میں تو اس کو وہ کاؤنٹر کر سکتے ہیں, لیکن یہ بات کی بات ہے کیونکہ جب معاہدہ ہوا ہے.
تجزیہ کار رحیم اللہ یوسفزئی کے بقول جو بائیڈن امریکی صدر کے حلف اٹھانے کے بعد امریکہ کی افغانستان پالیسی کا نئے سرے سے جائزہ لیں گے, لیکن رحیم اللہ کے بقول اس بات کا امکان موجود ہے کہ بائیڈن انتظامیہ بھی شاید کچھ عرصے کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت ظلم خلیل زاد اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہیں.
بین الافغان مذاکرات کروانے میں ان کا بڑا رول ہے اور سارے جو علاقائی طاقتیں ہیں, بڑی طاقتیں ہیں, ان کا رابطہ رہا ہے, تو وہ کنٹینیوٹی کے لیے ہوتے رہیں گے میرے خیال میں. لیکن پھر بعد میں جا کر ممکن ہے کہ جو بائیڈن اپنے کسی اہلکار کو لے کر آئیں اور اپنی مرضی کے فیصلے کروائیں, لیکن میرے خیال میں لگتا نہیں ہے کہ جلدی میں کوئی خلیجات کو وہ ہٹائیں گے.
دوسری جانب افغان حکومت نے فی الحال امریکہ میں نئی بائیڈن انتظامیہ کی افغان پالیسی کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے, تاہم افغان نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان رحمت اللہ اندار کا کہنا ہے کہ افغانستان میں 95% سے زائد کاروائیاں خود افغان سیکیورٹی فورسز سر انجام دے رہی ہیں, اس لیے افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد میں کمی سے افغانستان کی سیکیورٹی کی صورتحال پر کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
افغان حکومت نے فی الحال امریکہ میں نئی بائیڈن انتظامیہ کی افغان پالیسی کے حوالے سے کوئی بیان تو نہیں دیا, لیکن طالبان کے سابق اہلکار سید اکبر آغا کہتے ہیں کہ ان کے خیال میں نئی بائیڈن انتظامیہ طالبان کے ساتھ سمجھوتے کی پاسداری کرتے ہوئے افغانستان سے اپنی فوجیں واپس بلائے گی. تاہم سیاسی تجزیہ کار قمبر علی تابش کا کہنا ہے کہ نئی امریکی انتظامیہ افغان پالیسی میں تبدیلی لائے گی. تابش کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی افغان پالیسی غیر متوقع تھی. فوجی تجزیہ کار عقیق اللہ عمر خیل کا کہنا ہے کہ نئی امریکی انتظامیہ کو افغانستان کو ہمسایہ ملک پاکستان کے نقطہ نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. عمر خیل کہتے ہیں کہ افغانستان میں 150,000 غیر ملکی فوجی موجود رہے لیکن وہ ملک میں سیکیورٹی کو یقینی نہیں بنا سکے, جو یہ بات غیر واضح ہے کہ اب باقی رہنے والے 2,500 امریکی فوجی اس مقصد کو کیسے حاصل کر پائیں گے. افغانستان کی تاجر برادری پر امید ہے کہ امریکہ اور افغانستان کے درمیان تجارت بڑھے گی. افغان ایوان صنعت و تجارت کے نائب سربراہ خان جان ال کہتے ہیں کہ افغانستان کی معیشت کمزور ہے اور اس کا انحصار غیر ملکی امداد پر ہے. الکوزئی نے امید ظاہر کی ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کے دور میں افغانستان کے لیے امریکی امداد میں اضافہ ہوگا, تاہم تجزیہ کار کہتے ہیں کہ افغانستان کے لیے امریکی امداد میں کمی ہونے کا خدشہ ہے. امریکی حکومت نے جنیوا کانفرنس کے دوران افغانستان کے لیے اس سال کے دوران $60 کروڑ کی امداد کا وعدہ کیا تھا, تاہم اس میں سے $30 کروڑ کی امداد کو افغانستان میں قیام امن کی کوششوں میں پیش رفت سے مشروط کر دیا گیا تھا. نیٹو سے سیکرٹری جنرل یان سٹالٹنبرگ کا کہنا ہے کہ افغانستان کے لیے نیٹو کی امداد میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. انہوں نے صدر اشرف غنی کو یقین دلایا ہے کہ افغان سیکیورٹی فورسز کی تربیت اور تعاون کے لیے نیٹو کی امداد جاری رہے گی.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.urduvoa.com.
اور اب امریکہ اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور تازہ ترین صورتحال تفصیلی رپورٹ کے ساتھ سدرا ڈار.
امریکہ کے متعدی امراض کے چوٹی کے ماہر نے کہا ہے کہ نو منتخب صدر جو بائیڈن کا ان کے دور اقتدار کے پہلے 100 دنوں کے اندر 10 کروڑ لوگوں کو COVID-19 سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگانے کا ارادہ ایک قابل حصول ہدف ہے. ڈاکٹر اینتھونی فاؤچی نے NBC نیوز چینل کو بتایا کہ یہ منصوبہ بتائے گئے وقت کے اندر بالکل قابل عمل دکھائی دیتا ہے. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف الرجی اینڈ انفیکشن ڈیزیزز کے ڈائریکٹر فاؤچی نے میٹ دی پریس پروگرام میں کہا کہ ویکسین کے موجودہ تعداد، خوراکوں کی مزید دستیابی اور چہرے پر ماسک لگانے اور سماجی فاصلوں کی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے سے امریکہ کورونا کے خلاف جنگ میں ایک بہتر حالت میں جا سکتا ہے. COVID-19 کے 2,40,00,000 کیسز کے ساتھ امریکہ کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کی پیش گوئیوں کے برعکس اب تک ہدف سے کم لوگوں کو ویکسین دی جا سکی ہے. دریاسنا ریاست کیلیفورنیا کی لاس اینجلس کاؤنٹی امریکہ کی پہلی ایسی کاؤنٹی بن گئی ہے جہاں COVID-19 کے کیسوں کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ ہے. حالیہ دنوں میں برطانیہ اور ڈنمارک سے منسلک کرونا وائرس کی 2 قسموں کی امریکہ میں آ جانے سے حالات مزید بگڑ گئے ہیں. جو بائیڈن اس بدھ کو امریکہ کے 46ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے اور انہوں نے وائرس سے نمٹنے کو اپنی اہم ترین ترجیحات میں شامل کیا ہے. چین کے صوبے ہیبی میں کورونا کیسز کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے جس کے پیش نظر شادی بیاہ، تدفین اور دیگر خاندانی اجتماعات پر سخت پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں. پابندیوں کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کا انتباہ بھی جاری کیا گیا ہے. نیشنل ہیلتھ کمیشن نے پیر کو اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کے 54 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جبکہ دارالحکومت بیجنگ میں 2 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے. حالیہ چند ہفتوں کے دوران ہیبی میں کورونا کیسز تیزی سے پھیلا ہے اور فروری میں نئے قمری سال کے موقع پر عام تعطیلات کے دوران وبا کے مزید پھیلنے کا خدشہ ہے. حکام نے شہریوں سے تعطیلات کے دوران دوسرے علاقوں میں سفر نہ کرنے کی اپیل کی ہے جبکہ سکولوں کو بھی چھٹیوں سے ایک ہفتہ قبل بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ہیبی کے حکام نے شہریوں کے بڑے پیمانے پر کورونا ٹیسٹ کرنے کی ہدایات جاری کی ہے. یہ نئی پابندیاں مرض کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے لگائی گئی ہیں. آسٹریلیا میں ہونے والے سال کے پہلے گرینڈ سلیم ٹینس ٹورنامنٹ میں شرکت کے لیے بذریعہ خصوصی پرواز آنے والے 47 کھلاڑیوں کو میلبرن کے ایک ہوٹل میں 2 ہفتوں کے لیے قرنطینہ کر دیا گیا ہے. ٹورنامنٹ کے منتظمین کے مطابق خصوصی پرواز میں آنے والے مسافروں میں سے 2 میں کورونا وائرس کی تشخیص کیے جانے کے بعد کھلاڑیوں کو قرنطینہ کیا گیا ہے. امریکہ کے شہر لاس اینجلس سے آنے والے 2 درجن کھلاڑیوں کو اس وقت قرنطینہ کیا گیا جب فضائی عملے کے ایک اہلکار اور آسٹریلین اوپن میں بطور مہمان شرکت کرنے والے مسافر کے وائرس سے منسلک ہونے کی تشخیص ہوئی. بعد ازاں ابو ظبی سے آنے والی پرواز کے ایک مسافر میں بھی کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے جو کہ کھلاڑی نہیں ہے. تاہم اس پرواز پر آنے والے 23 کھلاڑیوں کو بھی ایک ہوٹل میں قرنطینہ کر دیا گیا ہے. منتظمین کا مزید کہنا تھا کہ کھلاڑیوں کو ہوٹل کے کمروں سے 14 دنوں تک نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی اور نہ ہی وہ اس دوران پریکٹس کر سکیں گے.
اور امریکہ میں محققین کا کہنا ہے کہ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنوبی علاقوں میں کرونا وائرس نے ایک بار پھر شدت اختیار کر لی ہے. یہ علاقہ امریکہ بھر میں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر رہا ہے. امریکہ کے سیڈار سینائی نامی طبی تدریس کے ایک غیر منفعت بخش ادارے کا کہنا ہے کہ اس نے ماہ نومبر اور دسمبر کے دوران لاس اینجلس میں موجود اس کے ہسپتال میں COVID-19 کے 192 مریضوں کے علاوہ جنوبی کیلیفورنیا کے دیگر علاقوں سے لگ بھگ 400 مریضوں کے نمونوں کا مشاہدہ کیا اور لاس اینجلس کے 36% اور دیگر علاقوں کے 24% میں کرونا وائرس کی نئی قسم کا انکشاف ہوا. محققین کہتے ہیں کہ جنوبی کیلیفورنیا میں گزشتہ 2 ماہ کے دوران COVID-19 کی نئی شدت اس وائرس کی اس نئی قسم سے مطابقت رکھتی ہے جسے CAL-20C کا نام دیا گیا. اس تحقیق کو نظر ثانی کے لیے گزشتہ ہفتے دیگر محققین کو پیش کیا گیا. سیڈار سنائی کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں دریافت ہونے والی کرونا وائرس کی نئی قسم کی طرح یہ قسم بھی بہت زیادہ تیزی سے پھیلنے کی صلاحیت رکھتی ہے. تاہم اس تحقیق میں یہ نہیں بتایا گیا کہ آیا یہ قسم انسانی زندگی کے لیے دوسری قسم سے زیادہ خطرناک اور مہلک ہے یا نہیں. محققین کا کہنا ہے کہ یہ نئی قسم شمالی کیلیفورنیا، نیو یارک اور واشنگٹن ڈی سی میں بھی پائی گئی ہے. لاس اینجلس میں گزشتہ ہفتے کے دوران کرونا وائرس کے 13,000 یومیہ نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں. 2 ماہ پہلے نئے کیسز کی تعداد 3,000 یومیہ تھی. اور افریقہ کے لیے امریکی فوجی کمان نے بتایا ہے کہ صومالیہ سے امریکی فوجی دستوں کا انخلا مکمل ہو گیا ہے. افریکام کے ترجمان کرنل کرسٹوفر کیرنز نے وائس آف امریکہ کی صومالی سروس کو تصدیق کی ہے کہ فوجیوں کی دوسری جگہ منتقلی کے بارے میں گزشتہ دسمبر کے صدارتی حکم نامے کی تکمیل جنوری کے ورس کی ڈیڈ لائن سے پہلے ہی کر دی گئی ہے. اسد نذیر مزید تفصیل بیان کرتے ہیں.
صومالیہ میں امریکی فوجیوں کی تعداد 650 سے 800 کے درمیان بتائی جاتی تھی. امریکی فوجی صومالی فوج کے ایک گروپ کو جسے دناب یعنی بک رفتار بریگیڈ کہا جاتا ہے کی تربیت اور اسے مدد فراہم کر رہے تھے. افریقی کمان کے ترجمان نے بتایا کہ اب صومالیہ میں بہت ہی تھوڑے امریکی فوجی باقی رہ گئے ہیں. انہوں نے بتایا کہ بہت محدود تعداد میں انہیں یہاں رکھنے کی وجہ آپریشنل اور تحفظ کے امور ہیں. ان کا کہنا تھا کہ صدارتی حکم نامے پر عمل درآمد کر دیا گیا ہے. اس سے قبل امریکی فوجی عہدیداروں نے کہا تھا کہ صومالیہ سے زیادہ تر امریکی فوجیوں کو خطے میں ہی کسی دوسری جگہ تعینات کر دیا جائے گا. تاہم افریقی کمان کے ترجمان نے یہ نہیں بتایا کہ انہیں صومالیہ سے کہاں بھیجا گیا ہے. افریقام نے بتایا ہے کہ فوجیوں کی تبدیلی کا عمل ڈیڈ لائن سے چند روز پہلے ہی مکمل کر لیا گیا ہے, جبکہ عسکری گروپ الشباب پر ہم بدستور اپنا دباؤ برقرار رکھے ہوئے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ 13 جنوری کو الشباب پر اس سال کے پہلے فضائی حملے کیے گئے جس میں انہیں جانی اور مالی نقصان پہنچایا گیا ہے. امریکہ نے اپنے اس عزم کا ایک بار پھر اعادہ کیا ہے کہ وہ صومالی فوج کی مدد اور الشباب پر اپنا دباؤ برقرار رکھے گا. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور جنوبی کوریا کی ایک عدالت نے پیر کے روز سامسنگ کے نائب صدر ارب پتی لی جانگ یانگ کو سن 2016 کے کرپشن سکینڈل میں ملوث ہونے کی بنا پر 2.5 سال کی قید کی سزا سنا دی ہے. جنوبی کوریا میں 2016 میں کرپشن سکینڈل کی وجہ سے بڑے پیمانے پر احتجاج ہوئے تھے اور اس کے سبب اس وقت کے ملکی صدر کو استعفیٰ بھی دینا پڑا تھا. سامسنگ نے ابھی تک اس فیصلے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا. گزشتہ ہفتے جنوبی کوریا کی سپریم کورٹ نے سابق صدر پارک کی 20 برس کی قید کی سزا کی توثیق کی تھی. انہیں ان کی دوست جوئی سانسل کے ساتھ مل کر اس ادارے سمیت ملک کے بڑے کاروباری گروپوں سے لاکھوں ڈالر کے برابر رقوم بھتے اور رشوت کے طور پر لینے پر سزا دی گئی. وہ 2013 سے 2016 تک جنوبی کوریا کی صدر رہیں. اور گزشتہ سال کرونا وائرس کے باعث سفری پابندیوں کے باوجود اس صدی کے پہلے 2 عشروں میں دنیا بھر میں تارکین وطن کی تعداد میں بڑا اضافہ دیکھا گیا اور 10 کروڑ کے لگ بھگ لوگ اپنا آبائی وطن چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں چلے گئے. فائزہ بخاری تفصیل بیان کرتی ہیں.
ایک تازہ ترین رپورٹ کے مطابق امریکہ تارکین وطن کی سب سے بڑی منزل رہا. امریکہ میں اس وقت 5,10,00,000 تارکین وطن بستے ہیں, جبکہ جرمنی 1,60,00,000 نئے تارکین وطن کے ساتھ دوسرے اور سعودی عرب 1,30,00,000 تارکین وطن کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے. اقوام متحدہ کی انٹرنیشنل مائیگریشن رپورٹ میں شائع ہونے والے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ روس میں اس وقت 1,20,00,000 تارکین وطن ہیں, جبکہ برطانیہ میں ہجرت کر کے جانے والے لوگوں کی تعداد 90,00,000 ہے. لیکن 2020 میں کورونا وائرس کے بحران کے سبب 20,00,000 افراد ہجرت نہ کر پائے اور یوں تارکین وطن کی تعداد کے بڑھتے رجحان میں 27% کمی رہی. لوگوں کی ایک سے دوسرے ملک میں منتقلی کو آج کی عالمگیر زندگی کا اہم حصہ قرار دیتے ہوئے رپورٹ یہ ظاہر کرتی ہے کہ 2 دہائیوں قبل سن 2000 میں 17,30,00,000 لوگ اپنے آبائی ممالک سے باہر مقیم تھے, جبکہ 20 برس بعد 2020 میں یہ تعداد بڑھ کر 28,10,00,000 ہو گئی. عالمگیریت کے اس دور میں ہجرت کے بڑھتے ہوئے رجحان سے ترقی پذیر ممالک نے اقتصادی طور پر فائدہ اٹھایا ہے, کیونکہ تارکین وطن کی طرف سے بھیجی جانے والی رقوم نے لوگوں کے مالی حالات کو بہتر کرنے میں مدد کی ہے. لیکن گزشتہ سال عالمی وبا کی وجہ سے تارکین وطن کی جانب سے اپنے آبائی ملکوں میں بھیجے جانے والی رقوم میں کمی آئی. عالمی بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق تارکین وطن کی درمیانی درجے کی آمدنی والے ممالک کو بھیجی جانے والی رقوم میں 78 بلین ڈالر یعنی 14% کمی رہی. نتیجتاً اس سے 2,00,000 لوگوں کے مالی وسائل میں کمی آئی. مثال کے طور پر دنیا میں سب سے زیادہ تعداد میں تارکین وطن کا تعلق بھارت سے ہے, جہاں سے 1,80,00,000 لوگ ہجرت کے بعد دنیا کے مختلف ملکوں میں رہ رہے ہیں. اسی طرح روس کے 1,10,00,000 نفوس, جبکہ چین کے 1,00,00,000 افراد دوسرے ملکوں میں بستے ہیں. مشرق وسطی کے ملک شام سے جہاں ایک عشرے سے زیادہ طویل عرصے سے جنگ جاری ہے، 80 لاکھ لوگ مہاجر بن کر دوسرے ملکوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بہت سے تارکین وطن اپنے آبائی ملکوں سے زیادہ دور جا کر نہیں بستے، اور دنیا بھر میں ہجرت کرنے والے لوگوں کی تقریباً نصف تعداد اپنے خطے میں ہی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر یورپ کے 70% باشندے اسی بر اعظم کے ملکوں میں ہی نقل مکانی کرتے ہیں۔ اسی طرح سب سہارا افریقہ کے 63% لوگ اسی خطے میں ایک سے دوسرے ملک ہجرت کرتے ہیں۔ عام تاثر کے برعکس پناہ گزینوں میں سے 80% کم اور درمیانے درجے کی آمدنی والے ملکوں میں رہتے ہیں۔ یہ تعداد دنیا بھر میں آباد تارکین وطن کی کل تعداد کا 12% ہے۔
خبریں ختم ہوئیں، لیکن نیوز شو ابھی جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں مزید رپورٹوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو سن رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا، امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن بدھ کے روز ملک کے 46ویں صدر کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھا رہے ہیں، اور ان کی حلف برداری کی تقریب کے لیے غیر معمولی حفاظت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ماضی میں واشنگٹن میں اس روز جشن کا سما ہوتا تھا۔ ہماری ساتھی شہناز عزیز نے ایک رپورٹ تیار کی ہے ماضی کے صدور کی حلف برداری کے بعد کی جانے والی تقریروں پر، آئیے سنتے ہیں۔
سبھی نیو جرسی سے ہمارے ساتھ اب ایک نوجوان سیاست داں ہیں، صدف جعفر ان کا نام ہے، ڈیموکریٹک پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور نیو جرسی کے ایک شہر کی میئر ہیں یہ۔
جب پریزیڈنٹ اوباما پہلی دفعہ انوگریٹ ہوئے 2009 میں، میں وہاں ڈی سی میں شامل تھی۔ ایکچولی الیکشن ڈے ہی میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں ڈی سی جاؤں گی انوگریشن کے لیے۔ یو نو کچھ دوست گورنمنٹ میں کام کرتے تھے تو مجھے ایک ٹکٹ بھی ملی۔
تو آپ بیٹھ کے یعنی ان کو سن سکے؟
نہیں، مجھے اتنی بھی اچھی ٹکٹ نہیں ملی، لیکن پریزیڈنٹ اوباما کی ہر اسپیچ میں ایک ادبی انداز سے وہ ہمیشہ ان کی میسجز کہتے تھے۔
وی مسٹ ایکٹ نوئنگ دیٹ ٹوڈیز وکٹریز ول بی اونلی پارشل اینڈ دیٹ اٹ ول بی اپ ٹو دوز ہو سٹینڈ ہیئر ان 4 years اینڈ 40 years اینڈ 400 years ہینس ٹو ایڈوانس دی ٹائمس اسپیرٹ وانس کنفرڈ ٹو اس ان ا سپیئر فلاڈیلفیا ہال۔
جی، پریزیڈنٹ اوباما کی میسج اس لیے بہت اچھی لگی کیونکہ وہ ایک ہوپ کے انداز سے کہہ رہے تھے کہ آپ کو انوالو ہونا چاہیے۔
آپ ہمارے بہت سے سیاسی پروگراموں میں سنتے ہیں ایم جے خان صاحب کو، سیاست سے ان کا تعلق ہے، ریپبلکن پارٹی سے وابستہ ہیں۔
ریگن صاحب نے اپنی جو اسپیچ کی تھی فرسٹ ٹائم جب وہ جیتے تھے، تو اس وقت کافی جو ہے اکنامک ڈاؤن ٹرن آیا ہوا تھا کنٹری میں، اور انفلیشن بہت ہائی ہوا ہوا تھا، انمپلائمنٹ بڑھی ہوئی تھی، تو ریگن صاحب کی جو اسپیچ تھی وہ کافی اپلفٹنگ اسپیچ تھی۔ ٹرمپ صاحب کا بیسک سارا یہی تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے لوگوں نے لوگ کے اوپر توجہ نہیں دی، تو ان کی اسپیچ کی ایک بڑا پہلو یہی تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے ڈس اپوائنٹ کیا ہے لوگوں کو، اور پھر ان کی اسپیچ میں یہ بھی تھا کہ امریکہ ول ون اگین۔
وی ول گیٹ آر پیپل آف آف ویلفیئر اینڈ بیک ٹو ورک، rebuilding our country with American hands and American labor.
ڈاکٹر عادل اجم ہمارے ساتھ ہیں، معروف اسکالر، تجزیہ نگار۔ تو عادل، تھوڑا سا ہمیں بتائیے، آپ کی تاریخ میں وہ کون سی تقریر ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو امریکہ کو ڈیفائن کرتی ہے؟
امریکن تاریخ کی جو سب سے مشہور تقریر ہے انوگریشن کی، وہ 1961 میں جان ایف کینیڈی جب آئے تو ان کی تھی۔ ایک نوجوان صدر تھے، ایک تازہ لہر تھی، اور ان کی وہ جو خصوصاً جو ایک اسٹیٹمنٹ ہے، آسک ناٹ واٹ یور کنٹری کین ڈو فار یو، آسک واٹ یو کین ڈو فار یور کنٹری، تو وہ میرے خیال میں ایک عالمی شہرت، اور اب تک وہ ایک گولڈ اسٹینڈرڈ ہے کہ انہوں نے ایک طرح سے پوری قوم کو گیلونائز کیا اس میں، کہ یہ مت پوچھو کہ تمہارا ملک تمہارے لیے کیا کر سکتا ہے، یہ دیکھو کہ تم کیا کر سکتے ہو۔ اور اس نے کینیڈی کو بھی ڈیفائن کیا، پریزیڈنسی کو بھی ڈیفائن کیا، اور اچھی تقریر کا ایک معیار بن گئی، آپ سمجھ لیں۔ اس کے علاوہ جو بہت ہی مشہور ایک انوگریل اسپیچ تھی، تو 1933 میں فرینکلن روزویلٹ جب پہلی بار صدر بنے، چار بار بنے، جب پہلی بار صدر بنے تو ان کی جو انوگریشن کی اسپیچ تھی، بڑی ٹھنڈ تھی سنائے اس زمانے میں، اور وہ باہر جو تھا لوگ پھٹر رہے تھے، اور اکنامک ڈپریشن تھا، ملک جو تھا اس کی اکنامک حالت بہت ہی بری تھی، بے روزگاری تھی، اور اس میں یہ جو شخص ہیں یہ آتے ہیں اور بڑی ایک انسپائرنگ ان کی ایک تقریر تھی, چھوٹی تقریر تھی لیکن انسپائرنگ تھی. اور اس کا جو جملہ میرے خیال میں تاریخی بن گیا جو لوگ بار بار دہراتے ہیں وہ یہ تھا کہ دی اونلی تھنگ ٹو فیئر از فیئر اٹسیلف. کہ اگر تم نے خوف کھانا ہے تو صرف اس بات سے کھاؤ کہ تم خوف کھا رہے.
وی ہیو لرنڈ لیسن ایٹ اے فیئرفل کاسٹ اینڈ وی شال پروفٹ بائی دیٹ. وی ہیو لرنڈ دیٹ وی کینٹ لیو الون ایٹ پیس, that our own well-being is dependent on the well-being of other nations far away.
ایک تقریر جس کا بہت ذکر ہوتا ہے وہ ہے ابراہم لنکن کی تقریر 1865 میں. ان کا جو سیکنڈ انوگرل تھا تو آپ سوچیں کہ اس وقت جنگ جو تھی وہ جاری تھی, امریکہ بذات خود امریکہ سے جنگ میں مبتلا تھا نارتھ اور ساؤتھ. اسی قسم کے مسائل تھے جس قسم کے ابھی ہیں, لیکن کھلم کھلا جنگ تھی. انہوں نے جو سلیوری کی ایمانسیپیشن کی پروکلیمیشن ہے اس پہ سائن کر دیا تھا, ملک ٹوٹا ہوا تھا, ملک بکھرا ہوا تھا. بڑی چھوٹی تقریر صرف 700 لفظ کی, اور اس میں انہوں نے کال فار یونٹی دی جس قسم کی اب توقع کی جا رہی ہے بائیڈن صاحب سے کہ جناب اس قوم نے ملنا ہے. اور اس کے جو مشہور الفاظ ہیں وہ ہیں کہ ود میلس ٹوورڈز نن ود چیریٹی فار آل ٹو بائنڈ اپ دا نیشنز وونڈز, کہ ہم نے جو زخم ہے اس قوم پہ ان کو ہم نے اب سی دینا ہے, ان کو ہم نے اس پہ مرہم رکھنی ہے. تو اسی قسم کی توقع ہے بائیڈن سے.
شہناز عزیز, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اس کا دوسرا حصہ ہمارے کل کے پروگرام میں سنیے گا. اور آئیے اب بات کرتے ہیں کچھ عالمی ادارہ صحت کی, جس کے ڈائریکٹر جنرل نے خبردار کیا ہے کہ اگر کرونا وائرس کی ویکسینز غریب ملکوں کو نہیں ملتی تو امیر اور غریب ملکوں کے درمیان پہلے سے موجود تفاوت مزید بڑھ جائے گا. تفصیلی رپورٹ کے ساتھ نفیسہ حود بھائی.
پیر کو عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس گیبریسس نے تنبیہ کی کہ اگر دولت مند ممالک نے ویکسینز کی منصفانہ تقسیم کے لیے اقدامات نہیں اٹھائے تو دنیا میں زبردست اب بحران پیدا ہو سکتا ہے. ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل کا کہنا تھا کہ کئی ممالک اور کمپنیاں اپنے طور پر سودا کر رہی ہیں, جس کی وجہ سے انہیں خدشہ ہے کہ ان ممالک کو ویکسینز نہیں مل پائے گی جن کو سب سے زیادہ ضرورت ہے. کراچی یونیورسٹی کے ایچ ای جے انسٹیٹیوٹ میں ویکسین ٹرائلز کرنے والے پروفیسر رضا شاہ نے بتایا کہ یہ صورتحال پاکستان کو براہ راست متاثر کر رہی ہے.
پاکستان جیسے ملک پہ اس کے دو تین اسپیکٹ سے, ایک تو یہ ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ بھی جو ہے اسی تگدو میں ہے کہ ویکسین کی بکنگ کرا لے, تو وہ آلریڈی جو ہے جیسے فائزر یا جو بگ پلیئرز ہیں تو ان کی طرف سے اتنا انٹرسٹ شو نہیں ہو رہا ہے کہ وہ پاکستان جیسے ملک کو سپلائی کر لے. دوسری یہ ہے کہ یہ جو امیر ممالک ہیں وہ اتنی زیادہ تعداد میں خرید رہے تو جس سے جو کاسٹ کے اسکیلیشن ہے, یعنی زیادہ تر جو کمپنیز ہے وہ بزنس کر رہی ہے تو جو کاسٹ ہے جو کہ ہونی چاہیے تو وہ بھی اس کے ساتھ بڑھ رہی ہے.
آپ کے علم میں ہے کہ چین اور بھارت کی طرف سے بھی پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ عوام کو ویکسینیٹ کریں, بلکہ بھارت تو ایسٹرا زینیکا کے ساتھ مل کر اس وقت ویکسینیشن کر رہا ہے. پڑوس ممالک سے کچھ امیدیں وابستہ ہیں پاکستان کی؟
پاکستان کی جو امیدیں ہیں وہ زیادہ تر چائنا سے وابستہ ہے, اور چائنا چونکہ ایک ٹرائل جو ہے سائنوفارم کی تو ہمارے سینٹر ہی وہ کنڈکٹ کر رہے تھے, میں ہی اس کا چیف کوآرڈینیٹر تھا. ہمیں ان سے زیادہ امید ہے کہ چائنا سپورٹ کرے گا, لیکن وہ یہ جو کمپنیز ہے یہ آلریڈی جو تھوڑے سے زیادہ امیر ممالک ہے جیسے کہ یو اے ای ہو گیا یا انہیں سراؤنڈنگ پڑوس میں جو امیر ممالک ہیں تو آلریڈی انہوں نے وہاں پہ اپنی ڈسٹریبیوشن اسٹارٹ کر لی, قطر یا بحرین ہو گیا, تو ایسے ممالک میں جو کہ یعنی ان کو اچھا ریٹرن دے سکتے ہیں.
تو کب تک توقع ہے کہ ویکسینز پہنچ سکتی ہیں پاکستان؟
مجھے جو انفارمیشن ہے انٹرنل اس سے تو وہ تقریباً فروری کے پہلے یا ہفتے میں یا دوسرے ہفتے کے شروع حد تک ہو جائے گی. اس کے علاوہ گورنمنٹ نے جو پرائیویٹ فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں وہ بھی جو ہے امپورٹ کر سکتی ہیں, تو موسٹ پروبیبلی جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں تو جو پرائیویٹ سیٹ اپ ہے ان سے ان کو ویکسین لگ جائے گی.
یہ تھے کراچی یونیورسٹی کے ایچ ای جے انسٹیٹیوٹ میں پروفیسر رضا شاہ. دوسری طرف واشنگٹن ڈی سی میں آئی ایم ایف کے سابق افسر ڈاکٹر زبیر اقبال نے عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ ویکسینز کی کمی کی وجہ سے دنیا میں نابرابری بڑھے گی.
اس کی پروڈکشن جو ہے وہ اتنی سپیڈی نہیں ہو رہی جتنی کی ایکسپیکٹ کی جاتی تھی, جس کی وجہ سے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ اور یورپ میں بھی شارٹیجز پیدا ہونے شروع ہو گئی ہیں. تو اس لیے جسے کہتے ہیں اول خیش بعد درویش, تو انفارچونیٹلی یہ جو پروڈکشن ہوگی اس کو پہلے مغربی ملکوں میں استعمال کیا جائے گا, اور اگر سرپلسز ہوں گی تو ان کو پھر دوسرے ملک کی طرف بھیجا جائے گا. یقیناً اس سے ڈسکریمنیشن پیدا ہوتی ہے.
فاؤنڈیشنز کا کوئی کردار دیکھتے ہیں؟ مثال کے طور پہ بل گیٹس کی فاؤنڈیشن نے کہا ہے کہ وہ ویکسینز مفت فراہم کریں گے, اور اس قسم کی یورپ میں بھی فاؤنڈیشنز موجود ہیں.
دیکھیں یہ بہت اچھا کردار ہوگا جب اگر یہ اسی کو امپلیمنٹ کر سکیں. یقیناً ڈاؤن دا روڈ جیسے ہی کہ مغرب کی جو ڈیمانڈس ہیں وہ پوری ہو جائیں گی یا بڑی حد تک پوری ہو جائیں گی, تو جو ایکسٹرا پروڈکشن ہوگی وہ پھر غریب ممالک میں جا سکے گی, اور اسی صورت میں فاؤنڈیشنز والے اس قابل ہوں گے کہ وہ ایڈیشنل کیپیسٹی کو استعمال کر کے فری آف کاسٹ ملکوں میں بھیجنے کے لیے تیار ہو جائیں. لیکن یاد رہے کہ اس میں وقت لگے, ضرورت اب ہے. چین جو ہے اس کی کیپیسٹی بڑی سپیڈ سے بڑھی ہے, اور یہ ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ نیشنل پالیسی ہوگی جس کے بیسس پہ وہ نہ صرف اپنے ملک کے اندر ویکسین کو استعمال کریں گے باقی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھی جو دوسرے ممالک ہیں ساؤتھ میں ان کو بھیجیں گے.
یہ تھے واشنگٹن ڈی سی میں آئی ایم ایف کے سابق افسر ڈاکٹر زبیر اقبال. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
جنوری کے مہینے میں تیسرے سوموار کو ہم جنوبی ریاست الاباما کے پادری مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. ڈاکٹر کنگ امریکہ میں شہری حقوق کی تحریک کے سربراہ تھے جنہوں نے عدم تشدد کے ذریعے سماجی تبدیلی کی وکالت کی. ڈاکٹر کنگ کو سب سے بڑی کامیابی 1964 کے شہری حقوق کے ایکٹ کی منظوری سے حاصل ہوئی جس نے ملازمتوں میں امتیازی سلوک اور عوامی مقامات پر تفریق کو غیر قانونی قرار دے دیا. 1965 میں ووٹنگ کے حقوق کا قانون بھی ان کا ایک عظیم کارنامہ تھا. ان دونوں فتوحات نے نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا بھر میں گہرا اثر مرتب کیا. نسلی ناانصافی کے خلاف ڈاکٹر کنگ کی جد و جہد بین الاقوامی قانون کے تحت نہ صرف نسلی مساوات کے فروغ کا سبب بنی بلکہ ان کے الفاظ اور ان کے عمل نے دنیا بھر میں درجنوں مردوں اور عورتوں کے لیے ایک ولولے کا کام دیا جنہوں نے نو آبادیتی نظام, نسل پرستی اور نسلی ناانصافی کے خلاف جد و جہد کی. دوسری عالمی جنگ کے بعد کے دور کو دنیا بھر میں نو آبادیاتی نظام کے خاتمے کے طور پر جانا جاتا ہے. پرانی نو آبادیوں سے نئے ملکوں نے جنم لیا, اور 1945 اور 1960 کے عرصے کے درمیان اقوام متحدہ کی رکنیت دگنی سے بھی زیادہ ہو کر 115 تک پہنچ گئی. تقریباً 75% نئے ارکان ترقی پذیر ملکوں پر مشتمل تھے جہاں کی آبادیوں کو اکثر و بیشتر امتیازی قوانین اور غیر منصفانہ اقدامات کا سامنا کرنا پڑا تھا. ان نئے ملکوں کے بہت سے نمائندوں کو ڈاکٹر کنگ کی پرامن مزاحمت کی مہم اور شہری حقوق کے ایکٹ کی منظوری کے حوالے سے اس کے براہ راست اثرات سے ولولہ حاصل ہوا. اس میں حیرت کی بات نہیں ہے کہ ان کی ترجیحات صنعت یافتہ ملکوں سے بہت مختلف تھیں, اور یہ کہ انہوں نے جد و جہد کے لیے اقوام متحدہ کا رخ کیا جو تنازع کے پرامن حل کے لیے ایک نہایت اہم فورم تھا. ان کے مندوبین کی تعداد خاصی تھی, اور اس کی بنیاد پر انہوں نے بحث و تمیز کا رخ متعین کیا اور نسلی ناانصافی کا قلاقما کرنے کی مہم میں وہ متحد تھے. اس کا نتیجہ 1965 میں کسی بھی شکل میں موجود نسلی امتیاز کے خاتمے کے بین الاقوامی کنونشن کی منظوری کی شکل میں برآمد ہوا, اور اس کے اگلے سال اقوام متحدہ نے شہری اور سیاسی حقوق کے بارے میں بین الاقوامی قانون اور اقتصادی اور شہری حقوق سے متعلق بین الاقوامی ضابطے کی منظوری عمل میں آئی ہے. ان دونوں قوانین کو 1948 کے انسانی حقوق کے آفاقی اعلان کے بعد سے دو نہایت اہم دستاویزات خیال کیا جاتا ہے. ساری دنیا میں آزادی کی تحریک ایک حرارت کے طور پر پھیل رہی ہے جو تاریخ میں وسیع ترین آزادی کی لہر ہے. ڈاکٹر کنگ نے 1964 میں نوبیل امن انعام وصول کرتے ہوئے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے اپنی نسلوں اور اپنی سرزمین کے استحصال کے خاتمے کا عزم کر رکھا ہے۔ یہ ان چند ایک مواقع میں سے ایک تھا جب انہوں نے نسلی مساوات کی عالمی جدوجہد کو اجاگر کیا تھا۔ اب ہم جس چیز کا نظارہ کر رہے ہیں وہ آزادی کا ایک وسیع تر پھیلاؤ ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو اب ختم ہوتا ہے۔ یہ نیوز شو ہفتے کے پانچوں دن پیر سے لے کر جمعے تک آپ پاکستان میں شام 7 بجے اور بھارت میں 7:30 بجے سنتے ہیں۔ ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے، ہم سے رابطے میں رہیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں یہ پروگرام آپ تک پہنچاتے رہیں۔ پروگراموں کے علاوہ ہر گھنٹے کے آغاز پر ہم آپ کے لیے خبروں کا خاص بلٹن بھی پیش کرتے ہیں، ان بلٹنز کو بھی باقاعدگی سے سنیے۔ اس کے ساتھ ہی بہجت جلانی کو پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔